بات ذہنی کے مطابق چل رہی تھی. جب بھی تصوف کی کتابوں میں ترک دنیا کا نام آتا ہے تو اس سے مراد ترک لذات دنیا, دنیا کی لذتوں کو ترک کرنا. اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان اچھے کھانے کھانے چھوڑ دے گا. اللہ رب العزت کا جو رزق اسے ملے استعمال کرے گا, مگر دل میں حوث نہیں ہوگی, دل میں اشتہا نہیں ہوگی. جو مل جائے گا اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرے گا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, ہم نے اپنے اکابر سے جو ذکر سیکھا تو اس کو ہم نے درک دنیا کے ذریعے سے سیکھا, تسبیحات کے ذریعے سے نہیں, درک دنیا کے ذریعے. تو اصل چیز درک لذات دنیا ہے. ہمارے مشائخ نے یہ فرمایا ہے کہ جس طرح گوشت اور سبزی اصل سالن اس سے بنتا ہے, گھی نمک اور مرچ یہ دوائل میں سے ہیں. اگر کسی کے پاس نہیں بھی تو سبزی ابال لے تو اندوری سبزی سے کام چل جائے گا, گوشت پانی میں ابال لے کام چل جائے گا. لیکن اگر کسی کے پاس سبزی گوشت ہی نہیں فقط پانی اور مرچ اور نمک ہے تو اس سے تو کام ہی نہیں چلتا. تو اوراد و وظائف کی مثال نمک اور مرچ کی نام ہے, اور ترک لذات دنیا ترک خواہشات نفسانی ان کی مثال سبزی اور گوشت مانے. تو جو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے نسبت کا نور ملے, میرے سینے میں نسبت کا نور اثر کرے, اس کو چاہیے کہ دنیا کی لذات سے کنارہ کرے, طلب چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ نے جو رزق پہنچانا ہے وہ پہنچے گا. حوث اپنے اندر سے ختم کر کے دل میں اشتہا نہ ہو اس کی, اس کو کہتے ہیں ترک لذات دنیا. اور اکثر کتابوں میں ترک دنیا کے نام سے اس کا مضمون آتا ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے, بدرت محمد الحیات دنیا کما انزلنا من السماء. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا کی مثال پانی کے ساتھ دی ہے. قرآن مجید میں عجیب حکمت ہے, بلاغت ہے. اب دنیا کو پانی کے ساتھ کی مثال دی تو اس میں کئی چیزیں آپ کو قدر مشترک نظر آئیں گی. مثال کے طور پر پانی ایک جگہ پر بھی نہیں ٹھہرتا, یہ اس کی صفت ہے, ایک جگہ نہیں ٹھہرتا, جہاں کہنے کا موقع ملے رہتا ہے. تو جس طرح پانی کبھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا, دنیا میں کبھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا. جہاں موقع ملا دنیا ہاتھ سے گئی, یہاں سب سے نکل جاتی ہے. جو بندہ سمجھتا ہے نا میرے پاس ہے, اس کے پاس سے بھی دنیا روز کھسک رہی ہوتی ہے, مگر یہ کھسکتی آہستہ آہستہ ہے. کسی کے پاس سے 50 سال میں کھسکتی ہے, کسی کے پاس سے 70 سال میں کھسکتی ہے, کسی کے پاس سے یہ 100 سال میں کھسکتی ہے, روز کھسک رہی ہوتی ہے. اس کے لیے تو پتہ نہیں چلتا. تو یہ رہتی کسی کے پاس نہیں, ہر بندے کے پاس سے جاتی ہے. اس نے کئیوں سے نکاح کیے اور کئیوں کو رنڈوا کیا. ایک بزرگ نے اسے دیکھا دنیا کو تو تمہاری لڑکی کی مانے, اس نے کہا کہ تو نے تو لاکھوں کیے پھر کنواری کی کنواری. کہنے لگی کہ جنہوں نے مجھ سے نکاح کیے وہ مرد نہیں تھے, اور جو مرد تھے وہ نکاح سے آمادہ ہی ہوں گے. تو اللہ والے اس کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے, ان کی نظر میں مطلوب حقیقی ہوتا ہے, بس اسی کی طرف توجہ ہوتی ہے. وہ آخرت کی لذتوں کے خواہش مند ہوتے ہیں,
بلکہ دنیا کی لذتیں ان کو ملتی ہیں وہ گھبراتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ کہیں اعمال کا اجر آخرت کی بجائے ہمیں دنیا ہی میں دیا جا رہا تو ڈر سے گھبراتے رہتے ہیں. تو ایک مثال تو یہ کہ جس طرح پانی نہیں ٹھہرتا اس طرح دنیا بھی کسی کے پاس نہیں ٹھہرتی. دوسری بات قدر مشترک یہ ہے کہ جو آدمی بھی پانی میں داخل ہوتا ہے وہ تر ہوئے بغیر نہیں رہتا. جو بھی پانی میں داخل ہوگا وہ تر ضرور ہوگا. اسی طرح یہ دنیا بھی ایسی ہے کہ جو دنیا میں گھسے گا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا. یہ دنیا ضرور اس پر اثر ڈالے گی, تھوڑا یا زیادہ اس کو اس کا اثر ضرور پہنچے گا. تیسری قدر مشترک یہ ہے کہ پانی جب ضرورت کے مطابق ہو تو فائدے مند ہوتا ہے, اور جب ضرورت سے بڑھ جائے تو نقصان بھی ہوتا ہے. آتے ہیں نا طوفان سیلاب پانی کے بند توڑ کے آ جاتا ہے, وہ ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے. تو جب تک ضرورت کے مطابق ہے فائدے مند, جب ضرورت سے جائے تو نقصان دے. دنیا بھی ضرورت کے مطابق ہے تو بندے کے لیے فائدے مند ہے, اور جب ضرورتوں سے بڑھ گئی اب اس نے نقصان پہنچانا شروع کر دیا. کہ جتنی عیاشیاں ہوتی ہیں یہ ضرورت مندوں کی تھوڑی ہوتی ہیں, ان کے پاس اپنی ضرورتوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے. جو لوگ بازیاں لگاتے ہیں ایک ایک رات میں لاکھوں گنواتے ہیں تو وہ کوئی ضرورت کا پیسہ تھوڑا ہوتا ہے, پرواہ نہیں ہوتی. تو جب کی ضرورت سے زیادہ یہ ہوگا انسان کے اوپر اس کا اثر ہوگا. تو یہ تین چیزیں آپس میں قدر مشترک ہیں, لیکن ایک تفصیل میں اس کی عجیب بات تو لکھی ہوئی تھی اسی آیت کے تحت کہ اللہ رب العزت نے اس کو پانی کے ساتھ مشاورت اس لیے دی ہے, پانی کثیر بھی ہو تو پاک ہوتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا ذائقہ نہ بدلے, اس کا رنگ نہ بدلے اور اس کی بو نہ بدلے. اگر اس میں بدبو آ جائے گی جتنا مرضی ہے پر نہ پاک, اگر ذائقہ بدل گیا جتنا مرضی ہے سب نہ پاک, اور اگر رنگ بدل گیا پانی کا تو جتنا مرضی ہے سب نہ پاک. تو فقہا نے تین شرائط لگائی ہے. کثیر پانی پاک ہے, پاک کرنے والا ہے, مگر شرط یہ ذائقہ نہ بدلے, رنگ نہ بدلے, بو نہ بدلے. اسی لیے وضو میں چہرے کا دھونا فرض ہے. فاغسلوا وجوہکم سے شروع فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں, حالانکہ اس سے پہلے ہاتھ بھی دھوتے ہیں, منہ میں بھی کلی کرتے ہیں اور ناک میں بھی پانی ڈالتے ہیں. تو طالب علم کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سنت کو مقدم کیوں کیا فرض کے اوپر؟ حق تو یہ بنتا ہے کہ فرض کو مقدم کیا جاتا سنت کے اوپر. سنتیں بعد میں ہوتی لیکن یہاں سنتوں کو مقدم کیا فرضوں کے اوپر. تو فقہا نے اس کا یہی جواب دیا. وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی پانی کے ساتھ وضو کرنے لگے گا, جب وہ پانی کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو آنکھوں سے دیکھ کر اسے پانی کے رنگ کا پتہ چلے گا, جب منہ میں ڈالے گا ذائقے کا پتہ چلے گا, جب ناک میں ڈالے گا اس کی بو کا پتہ چلے گا. جب ذائقہ بھی ٹھیک, رنگ بھی ٹھیک, بو بھی ٹھیک, یہ پاک پانی ہے, اب شریعت نے فرض ادا کرنے کا حکم دیا کہ چہرے کو دھو. تو یہ تین شرائط ہیں اس کی پانی کے پاس ہونے کی. اسی طرح کسی کے پاس کتنا مال کیوں نہ ہو, اگر حرام کی وجہ سے اس کا ذائقہ نہیں بدلا, اگر مشتبہات کی وجہ سے اس کا رنگ نہیں بدلا, اور اگر فقر و غرور کی وجہ سے اس کی بو نہیں بدلی, تو جتنا بھی پانی ہو سب کا سب پاک ہو جائے. یہ تین چیزیں اس پانی کو ناپاک بنا دیں. جس بندے کے اندر حرام آئے, مشتبہ مال آ جائے, یا جس کے پاس حلال مال اکٹھے ہو مگر تکبر آ جائے, میں آ جائے, تو ان تین چیزوں کی وجہ سے یہ پانی کی مانے دنیا ناپاک ہو جائے. اللہ رب العزت ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. اور یہ دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل تماشا, اور آخرت کی زندگی تو ہمیشہ رہنے والی ہے, کاش کے یہ جان لیتے. اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کو کھیل تماشے کے ساتھ تشبیہ دی. سبحان اللہ, قرآن عظیم الشان کی کیا عجیب باتیں ہیں, معرفتیں ہیں. دنیا میں سب سے جلدی ختم ہونے والی چیز وہ کھیل تماشا ہوتا ہے, گھڑی دو گھڑی کا ہوتا ہے, گھنٹے دو گھنٹے. یہ جتنے کھیل تماشے ہیں سب چند چند گھڑیوں کے, سکرین پہ تماشا دیکھیں تو بھی چند گھڑی کا, سرکس کا تماشا چند گھڑی کا, ریچھ بندر کا تماشا دیکھا کرتے تھے چند چند گھڑی کا. تو کھیل تماشے کو ہمیشہ لوگ سمجھتے ہیں یہ چند گھڑی کا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کو کھیل تماشے سے تشبیہ دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ دنیا گھڑی دو گھڑی کا معاملہ ہے, اس سے زیادہ بھی بات نہیں ہے. تو ایک تو اس کو کھیل تماشے کے ساتھ نسبت دی تاکہ پتہ چلے کہ یہ دنیا کی زندگی کا معاملہ بہت تھوڑا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ کہیں گے ما لبثوا غیر ساعۃ, ہم تو نئی دنیا میں رہے بس گھڑی دو گھڑی, پوری گزری ہوئی زندگی ہم کو گھڑی دو گھڑی نظر آئے. حتیٰ کہ کچھ تو کہیں گے کہ ہم دنیا میں نہیں رہے الا عشیتا او ضحاها, صبح کا تھوڑا سا وقت یا شام کا تھوڑا سا وقت, سو سال کی زندگی یوں لگے گی. اب بتائیے خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا, وائے ناکامی لگ تو آدمی کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے یہ کوئی خواب تھا جو ہم نے دیکھا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ ہے, 950 سال تو تبلیغ کی عمر, الا 50 عام قرآن نے فیصلہ دے دیا کہ 950 سال تو قوم کو انہوں نے دعوت دی, پھر اس کے بعد عذاب آیا, اور عذاب کے بعد بھی کوئی 7 سال زندہ رہے, تو 1000 سال سے زیادہ کی زندگی. روایتوں میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی اللہ رب العزت نے پوچھا میرے پیارے نبی آپ نے دنیا کی زندگی کو کیسے پایا, جواب دیا اللہ جو محسوس ہوا, ایک مکان کے دو دروازے تھے, میں ایک میں سے داخل ہوا اور دوسرے میں سے باہر نکلا. اب جب 1000 سال کی زندگی کے بعد یوں محسوس ہوگا کہ ایک دروازے سے میں داخل ہوا اور دوسرے سے باہر نکلا, تو پھر دنیا کی زندگی کا کیا کرے گا. اس لیے مرنے والے کو ہمیشہ ہی محسوس ہوتا ہے کہ بس تھوڑی دیر کی بات ہے, اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں خود ہی اپنے بچپن پرائمری اسکول کی زندگی کو یاد کریں, آپ کو بھی محسوس ہوگا کل کی بات ہے, حالانکہ گزرے ہوئے 50 سال گزر گئے ہوں گے, خواب نظر آتا ہے. تو پوری دنیا کی زندگی کے انسان کو اسی طرح خواب نظر آئے گی. دوسری بات یہ کہ اس تشبیہ دینے میں کہ عام طور پر کھیل تماشا دیکھنے کے بعد بندے کو افسوس ہی ہوتا ہے یار پیسے ضائع کیے وقت ضائع کیا. اکثر دیکھا کہ جو کھیل تماشا دیکھتے ہیں نا وہ بعد میں افسوس کرتے ہیں یار ضروری کام میرے رہ گئے بس میں چلا گیا, تو وہ افسوس کرتے ہیں کہ میں نے وقت بھی ضائع کیا اور میں نے اپنا مال بھی ضائع کیا. بالکل یہی حال دنیا دار کا کہ اپنی موت کے وقت اس کو افسوس ہوتا ہے کہ افسوس میں نے اپنی ساری زندگی ضائع کی. اس کو کھیل تماشا دیکھ کر حسرت اور افسوس ہوتا ہے, اور اس بندے کو زندگی گزار کر حسرت اور افسوس ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس کو کھیل تماشے کے ساتھ تشبیہ دی. اور دوسری یہ بھی ہے کہ عام طور پر کھیل تماشے جو ہوتے ہیں آج کل کے وہ سائے کی مانند ہوتے ہیں, سکرین پہ چلنے والے, लगाते हैं धंधे चल रहे हैं, वो धंधे नहीं होते, वो साया चल रहा होता है उनका। और जो उनके पीछे भागते हैं तो वो साये के पीछे भाग रहे होते हैं। तो दुनिया का मामला भी ऐसा है, जो दुनिया के पीछे भागता है साये के पीछे भाग रहा है, कुछ हासिल नहीं होता उसको। इसलिए अल्लाह ताला ने इसको खेल तमाशे के साथ तशबीह दी। ताहम नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, यह हदीस बड़ी गौर तलब है, फरमाया दुनिया जीफतन व तालिब हासिला, दुनिया मुर्दार है और इसका तलब करने वाला वो कुत्ता है। यह हदीस के अल्फाज है। अब ये चीज जरा काबिल गौर है, नबी अलैहि सलाम जो उम्मत पर इतने शफीक थे, इतने मेहरबान थे, उनके ये अल्फाज कि दुनिया मुर्दार है और इसका तलबदार कुत्ता है। अब इस वजीनों का आप मुख्तलिफ तफासीर में इसके नुकात ढूंढे जा सकते हैं, चले एक आपकी खिदमत में भी पेश कर दें। देखें, एक कौवा भी है जो मुर्दार खाता है और कुत्ता भी है जो मुर्दार खाता है। हदीस पाक में कौवे के लिए लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, कुत्ते के लिए इस्तेमाल हुआ। उसके पीछे कुछ हकायक हैं। मिसाल के तौर पर कौवे को जहां कहीं कोई मुर्दा मिलता है ना, वो अकेला नहीं खाता, वो गुल मचाता है, शोर मचाता है, चीखता है और अपनी बिरादरी कौम को बुलाता है, सब मिलकर खाते हैं। तो कौवे को मुर्दार मिला तो उसने खाने के लिए औरों को भी साथ बुलाया, लेकिन कुत्ता वो मुर्दार को हमेशा अकेला खाता है, वो दूसरे की शिराकत पसंद नहीं करता। इतना बड़ा उसके सामने मुर्दार है कि जो उसके अपने कद से भी पांच गुना बड़ा, ये नहीं खा सकता इतना, मगर दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई और कुत्ता आ गया, मुर्दार को छोड़ के उसके साथ लड़ने लग जाएगा, जो कमी होगा वही खाएगा। तो कुत्ते के अंदर यह बात है कि जो मुर्दार को अकेला खाना चाहता है, दूसरे की शराब में जगह नहीं लगता। और यही आप दुनियादार का, वो भी दुनिया का सारा फायदा खुद लेना चाहता है। चंद बंदे मिलकर भी काम करे ना तो हर एक की ख्वाहिश होगी किसी न किसी तरह मेरे खाते में ज्यादा आ जाए, दूसरे को देने के लिए राजी नहीं होगा। सारा का सारा खुद लेना चाहता है। तो गोया इसके अंदर भी उसी कुत्ते जैसी सिफत है कि जिस तरह वो अकेला मुर्दार को खाना चाहता है, ये भी सारी दुनिया के खजानों को अकेला समेटना चाहता है। दूसरा ये कि कौवा मुर्दा कौवे तो नहीं खाया करता, बल्कि अगर मुर्दा कौवा कहीं पे हो ना तो कौवे वहां आते ही नहीं है। तो कौवा मुर्दे कौवे को नहीं खाता, बरखिलाफ कुत्ते के कि इसको अगर मुर्दार कुत्ता मिल जाए तो ये मुर्दार कुत्ते को भी खा लेता है, अपनी जिंस को मुर्दार को खा लेता है। तो एक तो बाकी मुर्दारों को अकेला खाना चाहते हैं और इतनी है कि अगर मुर्दा कुत्ता मिल जाए तो उसको भी खा लेता है। और यही हाल दुनियादार था कि दुनिया से तो ये धोखे करता ही है, इसका शरीक भाई भी अगर कोई इसके साथ काम करे ये उसको भी धोखे देने से बाज नहीं आता, भाई भाई को धोखा दे जाता है, अपनों को धोखा देता है, अपना बन के धोखा देता है, इत्तेदार करीब वाले काम करते हैं धोखा दे जाते हैं इस दुनिया कमीनी की खातिर। तो इनके अंदर भी वही बात हुई जो कुत्ते के अंदर है। और तीसरी एक वजह यह कि कौवा दूसरे कौवों से इबरत पकड़ता है। कोई आदमी किसी कौवे को मार के लटका दे तो कौवे इधर आना छोड़ देंगे, कभी नहीं आएंगे, वो उस जगह से इबरत पकड़ेंगे कि एक कौवा इसे मारा, अब हमने उस तरफ नहीं जाना, तो कव्य ही ये बात कि वो दूसरे कव्यों से इबरत पकड़ता है, लेकिन कुत्ता दूसरे कुत्तों से इबरत नहीं पकड़ता। और यही हाल दुनियादार में, इसके सामने रोज दुनिया के तलबदार मर रहे होते हैं, बुरा अंजाम हो रहा होता है, लेकिन ये भी चाहता है कि मुझे भी दुनिया मिल जाए। एक कुर्सी को छोड़ के हटता है, देखते हैं कि इसको सूली से लटका दिया, दूसरा तैयार होता है कि कुर्सी मुझे दे दी जाए, इबरत नहीं पकड़ते। दोस्त का तमाशा आप दुनिया में सुनते नहीं है, रात को अमीर है, सुबह को फकीर है, रात को वजीर है, सुबह को असीर है, रात को वजीर आजम है, सुबह को असीर आजम है, रात को सदर है, सुबह मुल्क बदर है, लेकिन इबरत कोई नहीं पकड़ता। एक जाता है और कई तैयार होते हैं। तो ये जिम्मेदारों के अंदर ये बात कि ये भी इबरत नहीं पकड़ते दूसरों से कि दुनिया के साथ मोहब्बत करने वालों का क्या अंजाम हुआ, जब वो मरते हैं तो इबरत पकड़ने की बजाय ये उसके लिए तैयार होते हैं। और एक ये बात भी है कि कौवा अगर मुर्दार को खाएगा भी तो वो नरम गोश्त खाता है, हड्डियों को कुछ नहीं कहता। ये कौवा ऊपर ऊपर का नरम गोश्त को नोच लेगा, हड्डियों को कुछ नहीं कहेगा, लेकिन कुत्ते का मामला जुदा, वो गोश्त भी खाता है और हड्डियों को भी चिचोड़ता है। और यही हाल दुनियादार का कि वो जायज मुनाफा पहले कमाता है फिर सूद दर सूद भी खाता है, हड्डियां भी चिचोड़ता है। तो कुत्ते के साथ तशबीह देने में आप जरा अंदाजा लगाइए कि कैसी गहराई है जिंदगी रिश्ता से सामने इशार करने। बल्कि एक और बात भी है, अगर मुर्दार कहीं हो और कौवा उसमें से एक कुछ खाए भी तो ये रात को अपने घोंसले में चला जाता है, रात को मुर्दार के पास नहीं रहता, दिन में खाएगा और रात को वापस चला जाएगा। लेकिन कुत्ते की आदत और है, वो दिन में खाएगा और रात को उसके पास बैठ के पहरा देगा, दिन में भी वही रात में भी वही। और यही हाल दुनियादार का, सारा दिन ये दुकान के अंदर और रात को दुकान इसके अंदर, ऐसा ही ना, सारा दिन ये दुकान के अंदर और जब रात हुई तो दुकान, नमाज की तरह आया तो दुकान के अंदर। सदक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका और सरदार ने सच फरमाया, अब दुनिया जी कसुन वतालिहा किला, दुनिया मुर्दार है और इसका तलबदार कुत्ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसका तलबदार बनने से महफूज फरमाए। और आज की सबसे बड़ी जो बुराई है और जो फितना है वो यही है, हर बंदे के दिल की तमन्ना है क्या, या लैतलना मिस्ल मा उतिया कारून। ये आज का सबसे बड़ा फितना है, ए काश मेरे पास इतना हो जितना के कारून का नाम है, इन्नहु लज़ू हज्जन अज़ीम, हर बंदे की तमन्ना, इल्ला माशा अल्लाह, इतना कुछ सुनने के बाद दिल में एक सवाल तो पैदा होता है ना कि आखिर दुनिया कैसे किसको है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह बहुत अच्छे अंदाज से बात समझाई, वो फरमाते हैं चीज तो दुनिया अब खुदा गाफिल गुदन, चीज तो दुनिया अब खुदा गाफिल गुदन, ने कुमाशो नकराओ सरबंद, दुनिया क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से गाफिल होने का नाम दुनिया है,
یہ مال پیسہ بیوی اور بچے کا نام دنیا نہیں ہے، دنیا اللہ سے حاصل ہونے کا نام ہے. تو جو چیز بھی اللہ کو انسان کو حاصل کر دیتی ہے وہ چیز دنیا. ایک آدمی ہو سکتا ہے مسلے سے بیٹھ کے بھی دنیا دار ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دکان سے بیٹھ کے بھی دیندار ہو. تو یہ دل سے منحصر ہے کہ دل کی نیت کیا ہے. شیخ صاحب نے اس وقت رحمت اللہ نے لکھا ہے، میں ہٹ کر گیا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ خلاف کعبہ پکڑ کے رو رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن جب اس کے دل کی طرف متوجہ ہوا تو اس کا دل اللہ سے غافل تھا. خلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے اور دل اللہ سے غافل ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ حج پہ آئے ہوئے تھے، تو جب یہ پکڑ کے رو کے دعائیں مانگ رہا تھا نا، اس کے دل میں تمنا ہو رہی تھی کہ میرے دوست دیکھتے کہ میں کیسے دعائیں مانگ رہا ہوں. اب جب یہ بات سننے ہوگی کہ میرے دوست دیکھتے کہ میں کیسے دعائیں مانگ رہا ہوں، تو یہ تو دنیا ہوگی، یہ اللہ کے لیے تو نہیں کر رہا، یہ تو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. تو غلام سے کعبہ کو پکڑ کے دعا مانگ رہا ہے، دل اللہ کے پاس ہے. فرماتے ہیں پھر میں منا میں آیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان خرید و فروخت کر رہا تھا، فروخت کر رہا تھا اپنا مال. اس کے گرد اتنا مجمع تھا کہ عمر کے جھرمٹ میں وہ تھا. فرماتے ہیں میں اس کے دل کی طرف متوجہ ہوا، میں نے اس کے دل کو ایک لمحہ بھی اللہ سے حاصل نہیں پایا. یہ مقصود ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں ہوں، کام میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، ہمارا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا ہوا. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع من ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تو یہ مقصود ہے. اور ہمارے مشائخ بھی کام کاروبار تو نہیں چھڑواتے کسی سے کہ کوئی آئے گا تو کہیں گے بھائی دکان چھوڑ کے ہمارے پاس آؤ نا. ہم تو دکان کا وقت آپ سے نہیں مانگتے، ہم تو کارے کا وقت آپ سے مانگتے ہیں. اور یقین کیجئے آج کا مسلمان اگر فارغ وقت بھی دین پر لگانا شروع کر دے، اللہ رب العزت اس کی ڈگری بنا دے. اتنی آسانی اللہ نے کر دی ہے. دیکھیں پروردگار نے ظاہری سفر میں آسانیاں کی ہیں یا نہیں؟ پہلے اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، اور آج کل کے زمانے میں بسوں پہ، ٹرینوں پہ، ہوائی جہازوں پہ. پہلے 1000 میل کا سفر کرنا ہوتا تھا تو انسان کو 1 مہینہ لگتا تھا. گھوڑے اور اونٹ پہ 20 میل کا سفر 1 دن میں کرتے تھے قافلے. یہ ان کے ہاں ایک مطلب ہے متفق کا سفر طے تھا، منزل طے تھی. تو وہ 20 میل کا سفر کرتے تھے، پھر پڑاؤ ڈال لیتے تھے، پھر 20 میل کا سفر کرتے تھے، پھر پڑاؤ ڈال لیتے تھے. اب اندازہ لگائیے کہ وہ 20 کی جگہ میں کہتا ہوں کہ اگر 30 میل بھی سفر کر لے تو 1000 میل کے سفر کے لیے 1 مہینہ درکار ہے، اور آج 1000 میل کا سفر کر لو تو 1 گھنٹہ درکار ہے. 1 گھنٹے میں جہاز اڑے گا، یہاں سے انسان 1000 میل دور پہنچ جائے گا. تو سوچنے کی بات ہے، جو پروردگار اتنا مہربان ہے کہ اس نے بندوں کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ان کے ظاہری سفر کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی، اس پروردگار نے بندوں کی کمزوریوں کو دیکھ کر باطنی سفر کی آسانیاں کتنی پیدا کر دی. تو اس لیے یہ سفر آسان ہے، باطنی کا مشکل نہیں ہے، ڈوئبل ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا کہ یہ میں تو کر ہی نہیں سکتا، نہیں. بیمار بھی کر سکتا ہے، کام والا بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ دنیا کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. لہذا ایک دستور، ایک تھم رول سمجھ لیجئے کہ جو چیز بھی آپ کو اللہ سے غافل کر دے وہ چیز دنیا میں شامل ہو جائے گی. کوئی چیز بھی ہو، جس چیز کی وجہ سے آپ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ بیوی ہے تو وہ بھی پھر دنیا میں شامل ہے،
وہ بچے ہیں تو بچے دنیا میں شامل, وہ کاروبار ہے تو وہ دنیا میں شامل, وہ کوئی دوست ہے تو وہ دنیا میں شامل, وہ مکان ہے تو وہ دنیا میں شامل, وہ کوئی اور کام ہے تو وہ دنیا میں شامل. ہر وہ کام جو اللہ سے حاصل کرے گا وہ دنیا میں شامل ہو جائے, اس کو دنیا کہتے ہیں. کچھ لوگ دنیا کا مطلب صرف مال سمجھ لیتے ہیں, صرف مال نہیں, جو چیز اللہ سے حاصل کر دے. اسی لیے ہمارے بزرگ دنیا کی لذتوں سے دور بھاگتے تھے, بچتے تھے, کہتے تھے کہ ان میں لگیں گے تو ان کی حد کوئی نہیں. دیکھیں ضروریات کی حد ہوتی ہے, خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ دنیا میں ضروریات کو پورا کرو اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جنت بنائی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تو خواہشات پوری جنت میں ہوں گی, دنیا میں تو ضروریات پوری کیجئے اور اپنی زندگی گزارتے چلے جائیے, آخرت کی فکر کیجئے, یہ اصل مقصود ہے. شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے, ان کے سامان کے بھرے ہوئے جہاز چلا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے انہیں باطنی دنیا کا بھی بادشاہ بنایا تھا اور ظاہر میں بھی اللہ نے ان کو وقت کا سیٹ بنایا تھا. تو جہاز تجارت کے سامان کے آتے جاتے تھے. ایک سامان آ رہا تھا, ایک جہاز میں سامان آ رہا تھا تو راستے میں کوئی طوفان آ گیا, اطلاع پہنچی کہ حضرت وہ تو سامان سے بھرا ہوا جہاز ڈوب گیا ہے. آپ نے فرمایا الحمدللہ. لوگ بڑے ہیں نا, جہاز ڈوبنے کی خبر ملی اور کہتے ہیں الحمدللہ. ادھر ہی بیٹھے تھے کہ تھوڑی دیر بعد اطلاع آئی کہ وہ خبر غلط تھی, وہ ڈوبتے ڈوبتے بچ گیا اور دل آخر صحیح سلامت کنارے پر لگ گیا. انہوں نے سنا تو پھر کہا الحمدللہ. اب جو بیٹھنے والے تھے ان سے بات سمجھنا ہے, حضرت ڈوبنے کی خبر ملی تو بھی الحمدللہ, اور کنارے لگنے کی خبر ملی تو بھی الحمدللہ, یہ کیا معاملہ ہے سمجھ میں نہیں آیا. تو فرمایا کہ بھائی جب ڈوبنے کی خبر ملی تو میں نے اپنے دل میں جھانک کر دیکھا کہ اس نقصان پر میرے دل میں کوئی دکھ ہوا ہے یا نہیں, تو میرے دل میں کوئی دکھ نہیں تھا, میں نے کہا الحمدللہ. جب وہ بچ کے آ گیا میں نے دیکھا کہ میرے دل میں اس پر خوشی ہوئی یا نہیں, میرے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی, میں نے کہا الحمدللہ. یعنی آ گئی تو بھی دل میں کوئی خوشی نہیں اور چلا گیا تو دل میں کوئی غم نہیں. مگر یہ کیفیت ہر ایک کی نہیں ہوتی, یہ جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے یہ ان کی ہوتی ہے. میں اور آپ تو ایسے ہیں کہ دنیا آئے گی تو خوشی ہوگی اور جائے گی تو غم ہوگا. اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے تھے کہ میرے بندوں کے اندر کمزوری ہے, اس لیے اللہ نے دنیا کی محبت سے منع نہیں کیا. علم نقطہ, اللہ رب العزت نے دنیا کی محبت سے منع نہیں کیا, دنیا کی احبیت سے منع کیا ہے. اس نقطے کو سمجھنے اللہ رب العزت نے فقط دنیا کی محبت سے منع نہیں کیا, دنیا کی احبیت, یعنی جب یہ محبت اللہ کی محبت میں غالب آ جائے گی پھر یہ منع ہو جائے گی. ویسے تو ہر انسان کو نفع ہوگا تو خوشی ہوگی, انسان نقصان لائے گا تو دل میں غم ہوگا, تو یہ چیز بری نہیں ہے. ہاں یہ محبت اتنی نہ کرے کہ اللہ کی محبت کے اوپر غالب آ جائے. اس لیے فرمایا کل انسان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. دیکھیں ان چیزوں کی حقیقت سے منع کیا جا رہا ہے, تو معلوم ہوا کہ ان تمام چیزوں کی محبت ٹھیک ہے جب تک یہ اللہ کی محبت سے ٹکراتی نہیں ہے, اور جہاں یہ ٹکرانے لگے اللہ کے راستے سے روکنے لگے تو اے مومن تمہاری منزل کچھ اور ہے, ان محبتوں کو پاؤں کے نیچے رکھ کے قدم آگے بڑھاؤ تاکہ منزل نصیب ہو جائے. لیے ہمارے مشائے وہ اللہ کی یاد میں لگے ہوتے تھے اور ان کی نظر میں انسان کی عظمت اس کے دین کی وجہ سے ہوتی تھی، دنیا کی وجہ سے کوئی عظمت نہیں ہوتی تھی. ہمارے سے سارے اسلمیہ کے گروپ تھے، خواجہ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، خرقان کے رہنے والے تھے، فقیر آدمی تھے. ان کی خانقاہ سے بہت لوگ تھے، اللہ نے قبولیت عامہ دی ہوئی تھی، وقت کے امیر کبیر سب ان کے پاس آتے تھے اور اللہ نے ان کو فقیرانہ رنگ دیا تھا، اپنی زندگی گزارتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ بھئی آج ساری خانقاہ کی صفائی کرو، جمعہ کا دن تھا، نہاؤ دھو خانقاہ کی صفائی کرو. اب اس زمانے میں قسط کے فرشتے ہوتے نہیں تھے، کچی مٹی ہوتی تھی، چنانچہ سب نہانے دھونے میں لگ گئے، کوئی خانقاہ کے جھاڑو دینے میں لگ گئے. حضرت کو سر میں بال لمبے لمبے رکھے ہوئے تھے، کٹے رکھتے تھے، تو سر میں کھجلی ہوتی تھی. اب کھجلی کبھی تو ہوتی ہے جوؤں کی وجہ سے اور کبھی ہوتی ہے اگر زیادہ دن بندہ نہ نہائے تو ویسے ہی خارش ہوتی ہے سر. تو حضرت کو سر میں خارش ہو رہی تھی تو آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ ذرا میرے بالوں میں دیکھو بھائی جوڑے ہیں کہ کیا ہے. اس نے کہا بہت اچھا. اب یہ بیٹھ گئے اور اس نے جوئیں دیکھنی شروع کر دی، ڈھونڈنی شروع کر دی، شاید جوئیں ہوں. باہر لوگوں نے جھاڑو دینے شروع کر دیے، خوب آندھی تھی. اللہ کی شان کے عین اس وقت سلطان محمود غزنوی جو اس وقت افغانستان کا بادشاہ تھا، غزنہ میں رہتا تھا، وہ وہاں سے حضرت کی ملاقات کے لیے پہنچ گیا. اب جب طلباء نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت آ گئے تو وہ گھبرائے کہ یہ تو مٹی اڑ رہی ہے. تو ان میں سے ایک بھاگا کہ میں حضرت کو پہلے اطلاع دوں. اب یہ بھی بھاگا اور پیچھے سے بادشاہ صاحب بھی چلے آئے. تو اس نے آ کے اندر عجیب منظر دیکھا کہ حضرت کو ایسے سر جھکا کر بیٹھے ہیں اور اس وقت جو نوجوان ہے خادم وہ آپ کے بالوں میں سے جو تراش کر رہا ہے. اب اس نے اس کو اشارہ کیا کہ وہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. اب جب اس نے اشارہ کیا بادشاہ سلامت آ رہے ہیں تو وہ نوجوان بھی سن کے ذرا گھبرا کر گیا، نروس ہو گیا. اس نے کہا حضرت 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 نے اس کی طرف سر اٹھا کے دیکھا، کہنے لگا حضرت وہ بادشاہ سلامت آ گئے ہیں. کہنے لگے ہو میں سمجھا تیرے ہاتھ میں کوئی بڑی چیز ہوا ہے. میں سمجھا تیرے ہاتھ میں کوئی بڑی چیز ہوا ہے. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کے دل میں دنیا کی کیا حقیقت ہوتی. سلطان محمود غزنوی آیا، حضرت بیٹھے رہے، یہ آ کے ملا. ملنے کے بعد پھر اس نے حضرت کو کچھ پیسے تھیلی میں پیش کیے ہدیے کے طور پہ، نے قبول کیے. پھر پیش کیے، حضرت نے اس کے بدلے خشک روٹی پڑی ہوئی تھی وہ پیش کی کہ آپ کھائیے. اب اس نے لقمہ تو منہ میں ڈال لیا بادشاہ سلامت نے، لیکن خشک روٹی اترتی نہیں تو گلے میں پھنس گئی. تو جب حضرت نے دیکھا کہ گلے میں لقمہ پھنس گیا تو فرمایا کیا ہوا اترتا نہیں؟ کہنے لگا جی نہیں. فرمایا یہ بھی اسی طرح میرے گلے سے اترتی نہیں. ایسی نصیحت تھی. خیر بادشاہ نے جب ان کی سہولت میں بیٹھا تو اثر قبول کیا. اب وہ پھر جانے لگا تو حضرت اس کے ساتھ اپنی خانقاہ کے دروازے تک گئے اور وہاں جا کے رخصت کیا. تو بعد میں ایک طالب علم نے سوال پوچھا کہ حضرت جب وہ آئے تو آپ بیٹھے رہے اس سے بھی نہیں، اور جانے لگے تو دروازے تک چھوڑ کے آئے، یہ کیا معاملہ؟ فرمانے لگے بھائی جب آیا تھا تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کے آیا تھا، میں تھی اس کے دل میں، اکڑ تھی، تکبر تھا اور ہم نے اس تکبر کا علاج کیا، جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہے. اب جب وہ کچھ دیر میرے پاس رہا اس کے دل میں اہل اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، منافقت پیدا ہو گئی. اب اس کے اندر آج بھی آ گئی تھی اب اس کے اندر جو اہل اللہ کی محبت اور عاجزی تھی میں نے اس کی قدردانی کرتے ہوئے ان کو خان صاحب اس دروازے تک جا کر چھوڑا. تو دیکھا ان کی نظر کہاں رہتی. مشہور واقعہ ہے کہ اس دوران سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ حضرت میں نے سومناتھ پہ 16 مرتبہ حملہ کیا ہے اور 16 دفعہ ناکام ہوا. یہ کوئی آسان کام ہے ایک دفعہ فوج چڑھانا, شکست ہو جائے پھر بکتر بکتر فوج کو پھر اکٹھا کر کے پھر چڑھانا. 16 دفعہ شکست کھانے کے بعد تو دل ہی ٹوٹ جاتا ہے بندے کا. اور آج کل تو نوجوان 16 دفعہ رشتہ مانگنے کے ہی نہ جائیں, کہیں گے اور بڑے. تو بار بار یہ کام کے لیے عجیب کہنے لگا حضرت کامیابی نہیں ہوئی کچھ دعا فرما دیجیے. حضرت نے کیا کہا, ایک ڈبا پڑا ہوا تھا وہ دے دیا. فرمایا کہ اپنے ساتھ لے جائیں اور جہاں کہیں آپ ضرورت محسوس کریں تو اس وقت اس ڈبے کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ سے یہ دعا مانگنا, اے اللہ اگر اس ڈبے والے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے اے اللہ اس کی برکت سے میرے اس معاملے کو حل فرما دے. اس نے کہا بہت اچھا, وہ چل پڑا. اب اس نے پھر آخری دفعہ سومناتھ پہ حملہ کیا. اس وقت ہندو اور دوسرے مذاہب کے لوگ سب اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے خلاف لڑتے تھے. تو جب اس نے حملہ کیا ان کی تعداد تھوڑی, کفار کی تعداد بہت زیادہ. اب پھر اس نے دیکھا کہ ہمارے لشکر میں کمزوری آ گئی. اسے یاد آیا کہ حضرت نے تو مجھے جبا دیا تھا, چنانچہ اس نے جبے کو سامنے رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے بیٹھ گیا, اے مالک اگر اس جبے والے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے اور وہ تیرے دوستوں میں سے ہے تو اے اللہ اس کی برکت سے پھر مجھے واقعہ بنا دے. چنانچہ جنگ کا پانچ پلٹا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سومناتھ کا فاتح بنا دیا. خیر جب سومناتھ فتح ہو گیا بہت عرصے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے سوچا کہ میں حضرت کے پاس جاؤں, حضرت کا شکریہ بھی ادا کروں اور اس کو خوشخبری بھی سناؤں. وہ حضرت کو ملنے کے لیے آیا, سارا واقعہ سنایا. حضرت نے پوچھا یہ بتاؤ دعا کیا مانگی تھی. حضرت دعا یہ مانگی تھی, اے اللہ اگر اس جبے والے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے مجھے سومناتھ کا فاتح بنا دے. حضرت نے فرمایا سن کر کہ تم نے بہت سستا سودا کر لیا, اگر یہ دعا مانگتا اے اللہ اس کی برکت سے پوری دنیا کا فاتح بنا دے, اللہ دنیا کا فاتح بنا دے. ان اللہ والوں کا اللہ کے ہاں مقام ہوتا ہے. انہوں نے زندگی نیکی تقویٰ سے گزاری ہوتی ہے, اللہ کے احکام کو نبی اسلام کی سنت کو پورا کیا ہوتا ہے, اللہ رب العزت ان سے خوش ہوتے ہیں, لہذا ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. سلطان محمود غزنوی کو کسی نے خواب میں دیکھا وفات کے بعد جنت میں ٹھہر کر رہا. اس نے کہا تھا کہ آپ تو دنیا کے بادشاہ اور بادشاہوں کا حال تو وہاں برا ہوں, میں حساب سے کام لمبا چوڑا اور آپ کو جنت میں دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا ہاں ایک عمل تھا بہت چھوٹا تھا لیکن پروردگار کو پسند آ گیا اور میری مغفرت کر دی گئی. اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا کہ ابو الحسن سرکانی رحمتہ اللہ علیہ کی خانقاہ پر گیا تھا, وہاں لوگ جھاڑو دے رہے تھے, مٹی اڑ رہی تھی اور میں اس مٹی میں سے گزرتے ہوئے اس مٹی کو چہرے پہ مل لیا تھا کہ اللہ والوں کے یہ بستروں کی اور کپڑوں کی مٹی ہے. مجھے فرمایا تو نے میرے راستے میں نکلنے والوں کی مٹی کی قدر کی, اس برکت سے ہم تیرے چہرے کو جہنم سے معاف کروا دیں, تیرے چہرے کو جہنم کی آگ سے بری کروا دی. کہ تو نے محبت کے ساتھ اس اڑتی ہوئی خاک کو اپنے چہرے سے ملا تھا. تو دیکھو ان علماء ان طلباء کے اگر کتنا اکرام کیا جائے تو اللہ کے ہاں ایسا قبول ہوتا ہے. ہمارے مشائخ پر کئی ایسے مواقع آئے کہ ان کو وقت کے بادشاہوں نے بڑی بڑی جاگیریں پیش کی, انہوں نے قبول نہیں کی اپنی بات کے لیے, ہمیشہ اپنے آپ کو علیحدہ رکھا. چنانچہ ایک بزرگ سے ان کو بلایا گیا تو بادشاہ سلامت نے کچھ پیش کیا, انہوں نے انکار کر دیا. بادشاہ پریشان تو ہوا مگر چپ ہو گیا. کہنے لگا کیا کوئی اور حکم ہو تو بتائیں. کہنے لگے حکم یہ ہے کہ مجھے دوبارہ نہ بلانا, حکم یہ ہے کہ تجھے دوبارہ نہ بلانا، آنا ہی نہیں چاہتا تیرے پاس. یہ حال فام تھا. مرزا مدر جانے جانے رحمت اللہ علیہ کا نام معروف ہے. وقت کے بادشاہ نے ایک دفعہ بلایا اور کہا کہ جی آپ آئیے، میں آپ کے نام کچھ جاگیر، کچھ زمین کر دینا چاہتا ہوں. تو حضرت نے آگے سے جواب دیا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو قرآن پاک میں متاؤن قلیل کہا ہے. پوری دنیا جو ہے، ایک تو قرآن پاک میں کیا کہا، متاؤن قلیل، اور اس قلیل میں سے تھوڑے سے حصے کا بادشاہ اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اور اس عقل میں سے اور تھوڑا سا حصہ آپ مجھے لینا چاہتے ہیں، اتنا تھوڑا لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اتنا تھوڑا لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میں اس لیے نہیں جاتا. اللہ کی شان. ایک بزرگ تھے، ان کے علاقے کا نام تھا نیم روز. ان کے ہاں سینکڑوں مہمان آتے تھے. جب کا خان چلتا تھا، اللہ نے مخلوق کو فائدے کا سبب بنایا ہوا تھا. وقت کے بادشاہ نے سوچا کہ چلو اس بزرگ کو نا میں کئی مربع زمین دے دیتا ہوں، اس کی فصلوں سے ان کے مہمان خانہ لنگر خانہ چلتا رہے. چنانچہ اس نے سپاہی بھیجا اور سپاہی کو لکھا، میں تیری پیشکش کو قبول کر لوں، میرے وقت کالی رات کی طرح کیا ہو جائیں اگر میں تیری پیشکش کو قبول کر لوں. اور دوسری بات یہ تھی کہ جس دن پہ مجھے نیم شب کی شاہی ملی ہے، نیم روز کی بادشاہی تو مچھر کے پر کے برابر دی. جس دن سے مجھے نیم شب کی شاہی ملی ہے، کیا مطلب، آدھی رات کو اٹھ کر جو دعائیں مانگتے ہیں نا، وہ نیم شب کی شاہی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جس دن سے مجھے نیم شب کی شاہی ملی ہے، نیم روز کی بادشاہی تو مچھر کے پر کے برابر دی. اللہ، تو ان لوگوں کو اللہ رب العزت روحانی دنیا کی بادشاہی عطا فرما دیتے. اس لیے ان کی نظر دنیا کے مال پیسے تو نہیں ہوتے. طالب علم عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، سبحان اللہ، ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے، طواف میں وقت کا بادشاہ بھی آ گیا. اب جب طواف میں ملاقات ہوئی تو اس نے کہا، سلام دعا کے بعد، کبھی کوئی حاجت ہے تو بتائیے، کوئی حاجت ہے تو بتائیے. تو آپ نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، تو خدا کے بندے، اس گھر میں آ کے بھی میں نے تجھے سے مانگنا، اس گھر میں آ کے بھی میں نے تیرے سامنے آج کے بیان کرنی ہے. اب وہ بڑا شرمندہ ہوا، لیکن اس نے دل میں رکھ لی. جب طواف کر کے سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ مطاف سے باہر نکلے، حرم سے باہر نکلے، تو بادشاہ بھی عین اسی وقت حرم سے باہر نکلا. اب پھر آمنا سامنا ہوا. جب آمنا سامنا ہوا تو بادشاہ نے پھر سلام کیا، اور موقع تھا، کہنے لگا اچھا اب تو ہم مسجد سے باہر ہیں، اب کوئی حاجت ہے تو بیان کیجیے، کچھ مانگیے. تو آپ نے اسے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ میں آپ سے دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ اب وہ دین تو کہہ نہیں سکتا تھا، کیونکہ دین میں تو آپ کی اس وقت مثال نہیں تھی، اتنی عظمت تھی آپ کی. تو جب آپ نے کہا آپ سے دین مانگوں یا دنیا مانگوں، تو وہ کہنے لگا جی دنیا مانگیں. تو آپ نے فرمایا کہ دنیا تو جس طرح دیدار نے بنائی ہے، اس سے میں نے کبھی نہیں مانگی، میں تو اسے کیا مانگوں گا. جس طرح دیدار نے دنیا کو بنایا ہے، اس سے میں نے دنیا کبھی نہیں مانگی، تو تجھ سے میں کیا مانگوں گا. تو ان بزرگوں کا یہ حال ہوتا ہے، دنیا کی نعمتوں پہ ان کی نظر نہیں ہوتی، ان کی نظر آخرت کی نعمتوں پر ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ دنیا اور آخرت دو سوپنے، سوپنے ہوتی ہیں نا، ایک سے نکال کرو تو دوسری میں راز. لیکن ہمارے مجاہد نے فرمایا کہ نہیں، اس سے بھی بہتر مثال یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، اور قرآنی فیصلہ ہے، انتجمعوا بین الاختین،
کہ تم ایک نکاح کے دو عورتوں کو دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، ایک سے نکاح کرو گے تو دوسری سے نکاح اس وقت تمہارا نہیں ہو سکے گا. تو جس نے دنیا سے نکاح کیا آخرت گئی، اور جس نے آخرت سے نکاح کیا اس کو دنیا قربان کرنی پڑے گی. اس لیے انسان آخرت کو پسند کرے، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، بل باقیات الصالحات ہمیشہ رہنے والی وہاں کی نعمتیں، ان کو انسان اپنے لیے کر لے. حدیث پاس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا ملعونۃ، دنیا ملعونہ ہے، وہ ملعون ما فیہا، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کی یاد کے وما والا، یا جو اس کے قریب ہے، یعنی ذکر اللہ، ذکر کرنے والے اور جو ذکر کے قریب ہے یعنی اس کے اسباب ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی ساری دنیا ملعون ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ذکر کے ذریعے اپنی زندگی کو آخرت والی زندگی بنا لیں، اور دنیا سے اپنی زندگی کو ہم علیحدہ کریں. اور یہ چیز ذکر سے نصیب ہوتی ہے، علم سے نصیب ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے جب سے بھی دنیا بنائی کبھی بھی اس کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے دنیا سے دل لگانے کی بجائے آخرت سے دل لگائیں. اس لیے ہمارے اسلاف کو دنیا کی زندگی سب تھوڑی دیر کی بات نظر آتی تھی، کہتے تھے کہ یہاں کی لذتوں کے بیچ کیا لگنا. جب یہ چیز آ جائے تو اب سوچیے نوجوان انسان کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا کتنا آسان ہوگا. جو نفسانی لذتوں کے بیچ سے بھاگے گا اسے دماغ کی پیشکش بھی ہوگی تو وہ بچے گا اور سمجھے گا کہ یہ فانی لذت کے پیچھے نہ جاؤں، ایسا نہ ہو کہ اس کے بدلے آخرت کی لذتوں سے محروم کر دیا جائے. تو اس لیے ترک لذات دنیا اس کو اپنانا انتہائی ضروری ہے. تو مومن کا کام یہ ہے کہ رزق حلال کی نیت سے کوشش کرے اور معاملہ اللہ سے چھوڑ دے. اللہ بہت عطا کر دے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ اس کو سنگی کا رزق دے تو صبر کرے. شکر کرنے والا بھی جنتی اور صبر کرنے والا بھی جنتی. تو مومن کے لیے تو دونوں طرف جنت ہے. نتائج کیا ہوں گے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کے درمیان رزق کو تقسیم کیا. ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، جو اللہ نے بھیجا اس کی تقسیم پہ راضی ہیں. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں جس بندے کو تھوڑا رزق ملے گا اور وہ اس کے باوجود اللہ سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے میرے بندے تو میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا تھا، آج میں تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جاتا ہوں. اللہ اس کو جنت عطا فرمائے. تو اس لیے اللہ کسی کو کھلا رزق دے تو وہ شکر ادا کرے، اور اگر کسی کو تنگ رزق دے تو وہ صبر کر دے. ایسا نہ ہو کہ تنگ رزق میں جھوٹ بولے اور دھوکے دے اور دوسروں کا مال غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور یہ بھی نہیں کہ مال زیادہ مل جائے اللہ سے غرور کے چوڑا ہو جائے، خدا یاد ہی نہیں، یہ بھی نہ ہو. تو دیکھو اسلام نے کیسا اعتدال کا راستہ دکھایا، اعتدال کا راستہ کہ آدمی کے پاس مال بھی ہو اور پھر اس کے ساتھ سے بھی ہو. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعمت دنیا، وہ دنیا کتنی اچھی ہے جو انسان کے آخرت کے بنانے کے لیے استعمال ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ ساری دنیا بری نہیں ہے، ساری دنیا بری نہیں ہے. نعمت دنیا یہ الفاظ حدیث سے، وہ دنیا کتنی اچھی ہے جو آدمی کے آخرت کے سنورنے کا ذریعہ بن جائے. لہذا جو مال آخرت کے سنورنے کا ذریعہ بنتا ہے وہ انسان کے پاس اللہ کی نعمت دعا کرتا ہے. اور یہ فقیر تو کہتے ہیں کہ آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہے. آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہے، اس کا ایمان بچتا ہے. اس سے حدیث پاک میں آتا ہے قابل فخر من یکون فخرا،
کریم ہے ایسا ادبتی تجھے کفر میں نہ پہنچا دے. اور ہم نے لوگوں کو کفر کا ارتکاب اس سے دیکھا ہے. تنگ دستی کی وجہ سے کفر کے تنگے بولتے ہیں, تنگ دستی کی وجہ سے چند پیسوں کی خاطر اپنا نام مسلمانوں والا بدل کے کفار والا نام اپنا لیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کئی ملکوں میں جو آبادیاں بڑھ رہی ہیں تو وہ کیسے بیچری کام کر رہی ہیں, اور چند پیسوں کا وظیفہ ماہانہ دینے کے بدلے ان کا نام مسلمانوں سے عیسائیوں والا کروا کے وہ دین بچاروں کو بیچ رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی بات بہت ہی سچ ہے کہ قریب ہے کہ تنگ دستی تمہیں کفر تک پہنچا. اس لیے تنگ دستی سے اللہ کی پناہ مانگے. ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں, اللہ کی پناہ مانگے. اللہ رب العزت نے اچھے حال میں رکھا ہوا ہے, اللہ کا شکر ادا کریں. ایک جانور, ایک پرندہ ہے جس کو مرغابی کہتے ہیں, اس کی یہ صفت ہے کہ وہ پانی میں بیٹھتی ہے, لیکن جب اڑنے کا وقت آتا ہے تو وہ وہیں پانی سے ہی ٹیک آف کر جاتی ہے, اڑ جاتی ہے. اس کو اڑنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. تو علماء نے لکھا ہے کہ اڑنے میں رکاوٹ کیوں نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ پانی میں تو بیٹھتی ہے, اس کے سر ایسے ملائم ہوتے ہیں کہ اس کے سر پانی سے بھیگتے نہیں ہیں, اس کے سر پانی سے بھیگتے نہیں ہیں. لہذا اڑنے کا وقت آتا ہے تو وہ فوراً اڑ جاتی ہے. تو مومن کو بھی چاہیے کہ وہ مرغابی طرح بنے, کہ پانی کی طرح اگر مار ہے تو یہ پانی کے اندر رہے مگر اپنے پروں کو بھیگنے نہ دے, جب موت کا وقت آ جائے تو یہ مرغابی کی طرح اڑان لگا کر اپنے اپنی گھر کی طرف چلا جائے. تو دنیا سے اپنے سروں کو تر نہ ہونے دے. یہ جو مال ہے نا, اس کی مثال پانی کی تھی ہے. کشتی چلنے کے لیے پانی ضروری, کشتی چلنے کے لیے پانی ضروری. کشتی خشکی پہ تو نہیں چلتی, نہ پہاڑوں پہ چلتی ہے, چلے گی تو کہاں چلے گی, پانی میں چلے گی. تو کشتی کے چلنے کے لیے پانی ضروری ہے, مگر کشتی کب چلتی ہے, جب یہ کشتی پانی کشتی کے نیچے ہوتا ہے. کشتی کب چلتی ہے, جب پانی کشتی کے نیچے ہوتا ہے. اور اگر نیچے کی بجائے پانی کشتی کے اندر آ جائے تو یہی ڈوبنے کا سبب بن گیا. تو یہاں سے معلوم ہوا, اے مومن تیرا مال پانی کی طرح ہے, تو کشتی کی مالک ہے. اگر یہ مال تیرے نیچے رہا یہ تیرے تیرنے کا ذریعہ بنے گا, اور اگر یہاں سے نکل کے تیرے دل میں آ گیا تو پھر یہ تیرے ڈوبنے کا سبب بن جائے گا. تو جیب میں مال ہو تو بہترین خادم ہے, اور اگر دل میں مال ہو تو بدترین آقا ہے. یہ بہترین خادم ہے اور بدترین آقا ہے. ہم نے دیکھا کہ جب انسان اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کرتا ہے اللہ اسے اور دیتے. اچھا یہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں اور ماشاء اللہ اس میں کوئی بھی حیثیت ہوں گے, آپ ایک بندہ کوئی بتا دیجئے جس نے دین کے کاموں پہ بہت خرچ کیا اور وہ بینک رپٹ ہو گیا. کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ کوئی ایک بندہ دکھا دیجئے جس نے دین کی خاطر خوب خرچ کیا اور بینک رپٹ ہو گیا. کوئی مثال آپ پیش نہیں کر سکتے. میں نے دنیا کے کئی ملکوں میں یہ بات پوچھی, آج تک کوئی نہیں جواب دے سکا. اور میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں جنہوں نے دنیا کمائی اور خوب کمائی اور دنیا کے الگے تلنگے میں پڑے رہے اور بینک رپٹ ہوئے. درجنوں مثالیں, سینکڑوں مثالیں, کروڑوں پتی بینک رپٹ, سب پیسہ دنیا پہ لگا بینک رپ. تو جو دنیا کما کے دنیا میں لگا گئے وہ تو بینک رپ ہوتے دیکھتے, لیکن دین کی خاطر خرچ کرنے والا کوئی یہ بھی نہیں دیکھا. معلوم ہوا جو بندہ دین کے لیے جتنا خرچ کرتا ہے پروردگار عالم اسے اتنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا, بہت بیچارا غریب تھا, نانی شبینہ کو ترستا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، کہنے لگا حضرت کلیم اللہ ہے، جا رہے ہیں دور پر، اللہ سے فریاد پیش کر دینا، اللہ میری زندگی کا جو رزق ہے نا آنے والی زندگی کا ایک ہی دم میں دے دیں، میں چند دن تو خوب اچھی طرح کھا پی کے جاؤں، بس مجھے گزارش کر دینا۔ مغل اسلام نے پہنچا دی بات، پروردگار عالم نے اسے رزق پہنچا دیا، چند بکریاں، کچھ بوریاں گندم کی اور جو بھی چیزیں تھیں وہ اسے مل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کام میں لگ گئے، جب لگ گئے لگ گئے، ایک سال کوئی گزر گیا، ایک دن خیال آیا کہ سلام بندے کا کیا دینا، تو آپ چلے گی اس کا پتہ تو کریں۔ جب اس کے گھر پہنچ گئے تو دیکھا جناب عالی شان مکان بنایا ہوا ہے، دوست آئے ہوئے اور دسترخوان لگے ہوئے اور قسم قسم کے کھانے پکے ہوئے اور موج میلے اڑا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، خیر پھر کچھ دنوں بعد ٹور پر حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ سے انکلامی ہوئی، سروردگار عالم آپ نے تو ساری زندگی کا رزق دے دیا تھا، وہ تو تھوڑا سا تھا، اور اب میں نے دیکھا آپ تو کئی گنا زیادہ موج میلے اڑا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے نبی علیہ السلام، اگر وہ اپنی ذات پر استعمال کرتا تو اس کا رزق وہی تھا جو اس کو ہم نے دے دیا تھا، اس نے ہمارے ساتھ نہ کیسی تجارت کی، کیا اس نے مہمانوں کو کھلانا شروع کر دیا، میرے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا، اور میرا دستور ہے جو میرے راستے میں ایک خرچ کرتا ہے میں اس کو کم از کم 10 دیا کرتا ہوں، اس کو تجارت میں نفع زیادہ ہوا، اس لیے اب اس کے ساتھ مال و دولت بہت ہے۔ تو جو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، اللہ رب العزت کم از کم 10 گنا بدنا 70 گنا 700 گنا فرمایا بڑا حجدہ اس لیے ایسا ہوگی۔ تو اس لیے اس مال کو انسان ضائع نہ کرے۔ ایک علمی نقطہ کرتے چلے، ایک طالب علم ہونے کے ناطے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بیت اللہ کو قیام کا سبب بتایا اور ایک مال کو قیام کا سبب بتایا، سمجھنے والی بات ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کعبہ کو جو بیت الحرام ہے اس کو انسانوں کے قیام کا سبب بنایا ہے۔ ایک تو کعبہ کو بتایا اور دوسرا مال کو بتایا۔ ارشاد فرمایا قرآن عظیم الشان، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، تم اپنا مال بیوقوفوں کے سپرد نہ کرو، ہم نے اس کو تمہارے قیام کا سبب بنایا۔ تو مال کا بھی قیام کا سبب بتایا، بیت اللہ کا بھی قیام کا سبب بتایا۔ مفسرین نے نقطہ لکھا، بیت اللہ روحانی زندگی کے قیام کا سبب ہے اور مال انسان کی جسمانی زندگی کے قیام کا سبب ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ نے کسی کو مال دیا وہ اس کو نعمت سمجھے اور اس کو اپنی آخرت کے بنا لینے لگا دے۔ اگر کسی کو کم رزق ملا تو صبر کرے، اور کسی کو زیادہ ملا تو شکر ادا کرے۔ اللہ شکر کرنے والوں کو بھی راضی اور صبر کرنے والوں کو بھی راضی۔ اس لیے ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ نے نعمت عبد کا لفظ استعمال کیا، انا وجدنا بالغا نعم العبد انہ اللہ۔ تو ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ نے قرآن میں نعمت عبد کا لفظ استعمال کیا، اور سلیمان علیہ السلام جن کی بادشاہی کی مثال نہیں ملتی اللہ نے قرآن میں ان کے لیے بھی نعمت عبد کا لفظ استعمال کیا۔ تو سوچئے اگر ایوب علیہ السلام کی طرح قسم کی زندگی گزارے گا مگر صبر کر لے گا وہ بھی نعمت عبد ہے، اور سلیمان اسلام کی طرح شاہی کی زندگی گزارے گا مگر اللہ کے حکموں والی ہوگی اللہ کی نظر میں وہ بھی نعمت عبد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مال کی محبت اگر اتنی ہے کہ انسان اللہ کو نظر انداز کر دے باطل ہو جائے پھر یہ بری ہے، اور اگر اس کے ذریعے انسان آخرت کمائے تو پھر یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عافیت والا رزق عطا فرما دے، ایسا مال دے جو بوال سے خالی ہو، ایسا مال دے جو بوال سے خالی ہو، اور ہم اپنی آخرت کی تیاری کے اندر لگے رہیں، آخرت کو بنائیں، زندگی کا کیا بھروسہ کب آئے گی، کب موت آئے گی اور کب نہیں آئے گی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. اس لیے موت کے لیے پابا رقاب رہے. تو جو ابھی پڑی گئی تھی نبی اسلام نے فرمایا تم کس دنیا کا ان کا غریب اور آج وہ قدیم دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے یا رات کا چلنے والا مسافر ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر لمحے آخرت کی تیاری نصیب فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے گردے کے لیے آپ اللہ کی یاد میں یاد کریے, بالکل بھی کر لیجیے, آنکھوں کو بند کر لیجیے, سر کو جھکا لیجیے, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں دور چاہیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے, اپنی اصل تصویر کو دیکھیے, ساری دنیا کے خیال دل سے نکال لیجیے اور یہ سوچیے اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اپنے من میں ڈوب کر کاچا سلا دے زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سلا دے زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن, من کی دنیا من کی دنیا تو مستی جذب و شوق, تن کی دنیا تن کی دنیا سود و سودا مکر من, من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں, تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن, پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی بات, تو جھکا جب غیر سے آگے نہ تن تیرا نہ من, تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من. یا الہ الا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے در سدر فرما, ہمارے عیبوں سے پردہ پوشی فرما, ہمارے نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما, ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے گریز فرما, اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما, ہمارے اندر سے اپنے ذکر کو جاری فرما, ہمارے روح سے اپنے ذکر کو جاری فرما, ہماری ہڈی ہڈی گوٹی گوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما, جو گناہ ہم نے دل میں کیے وہ معاف فرما, جو راتوں میں کیے وہ معاف فرما, جو محفلوں میں کیے وہ معاف فرما, جو تنہائیوں میں کیے وہ معاف فرما, اللہ جو ارادے سے کیے وہ معاف فرما, جو بنا ارادے سے ہوئے وہ بھی معاف فرما, اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے وہ بھی معاف فرما, اور جو گناہ کر کے ہم بھول گئے وہ بھی معاف فرما, برے دن سے محفوظ فرما, بری رات سے محفوظ فرما, برے انجام سے محفوظ فرما, ہدایت ملنے کے بعد گمراہ سے محفوظ فرما, عزت ملنے کے بعد دلت سے محفوظ فرما, عزت کا ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما,
محفوظ کرنا، سرنے سے محفوظ کرنا، گناہ کی قلت سے محفوظ کرنا، نفس شیطان کے بکرو فریب سے محفوظ کرنا، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ کرنا، اے اللہ دنیا کی محبت سے محفوظ کرنا، اے اللہ دنیا کی محبت سے محفوظ کرنا، اے اللہ اپنی محبت نصیب کرنا، اے اللہ اپنی محبت نصیب کرنا، اے اللہ ہمیں حلال طیب پاکیزہ رزق نصیب کرنا، اے اللہ ہمیں حلال طیب پاکیزہ رزق نصیب کرنا، خیر کے کاموں میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق نصیب کرنا، آخرت بنانے سنوارنے کی توفیق نصیب کرنا، سب قریب ہمارے حال پر رحمت کی نظر کرنا، جس دوست احباب نے گاؤں کے لیے پیغام بھیجے کہا وعدے لیے، اللہ ان سب کی حاجات کو پورا کرنا، مالک ہمارے ماں باپ خاندان نظیم مقال مشاعر دوست کی دنیا کے پہنچ چکے سب کی مغفرت کرنا، اگر کی آپ کی مغفرت کر دی تو ان کے اعلیٰ درجات ادا کرنا، اے مولا جو موٹر یہاں بیٹھے ہیں یہ تیرے در کے سائل ہیں، ملکہ تیرے در کے اللہ تیرے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور نفس شیطان کے مقابلے میں آپ کی مدد چاہتے ہیں، اللہ ہمارے لیے سدھرنا مشکل ہے مگر آپ کے لیے سدھار دینا آسان ہے، اللہ تیری اتنی راہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ہمارے من کو دھو دیجئے، باطن کو صاف کر دیجئے، غفلت سے نجات عطا فرما دیجئے، ریاکاری سے بچا دیجئے، اخلاص کی نعمت عطا فرما دیجئے، اپنے پیارے دلوں میں شامل فرما دیجئے، سب سے قریب ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، ستنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تبلغنا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین.